الحمد لله. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. تحقیق بڑا نقصان اٹھایا, بڑے گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو. کیسے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا؟ یعنی وہ کہتے تھے کوئی نہیں قیامت, کوئی نہیں اللہ سے ملاقات کرنی ایک دن, کوئی نہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ایک دن. دنیا میں یعنی انسان ایسے جیے کہ جیسے کوئی آخرت ہے ہی نہیں, کوئی حساب کتاب ہے ہی نہیں. ظاہری بات ہے وہ انسان تو بڑے نقصان میں ہے, اس لیے کیونکہ اس نے تو کوئی تیاری ہی نہیں کی ہوگی. حتی اذا جاتہم الساعۃ بغتۃ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا. حتیٰ کہ جب ان کے پاس موت آ جائے گی نا, یا قیامت آ جائے گی. ساتھ سے ویسے تو مانا قیامت ہے, لیکن ہر ایک انسان کی ایک قیامت اس کی موت بھی ہے, کیونکہ وہیں سے اس کی قیامت تو شروع ہو گئی نا. تو وہ جب اچانک سے آ جائے گی, ایک دم اچانک اس کو پکڑ لے گی, تب اس کو یہ احساس ہوگا او میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں. کیونکہ ایک دم جب انسان کی موت آتی ہے, اسی وقت اس کو فرشتے نظر آ جائیں گے, اسی وقت اس کو پتا چل جائے گا نفع اور نقصان کیا تھا, اس کو پتا چل جائے گا کہ دنیا کی کیا حقیقت تھی. لیکن اس وقت پیچھے سے ڈور کلوز ہو چکا ہے. اب یہاں پہ اس کو سب کچھ آگے کی حقیقت کے ایکچوئل لائف کیا ہے اور غیب کا پردہ تو اٹھ گیا نا, اب سب کچھ ریالٹی سامنے ہے. یہ اچانک جب آ جائے گی, اچانک, چاہے قیامت آئے چاہے اس کی موت آئے. اب سوچیں کوئی انسان ایسا ہے جس نے, مثلاً آپ کے ایگزام ہے, ٹیچر نے آپ کو بہت دن پہلے سے بتایا ہوا تھا کہ ایگزام ہے, فائنل ایگزام ہے, لیکن آپ کو بھول گیا. آپ ایک دن اسکول میں گئے ایز یوزول, کالج میں گئے, اور وہاں پہ آگے پتا چلا کہ سب تو ایگزام دینے کے لیے آ جائیں گے. سوچیں ایسے اسٹوڈنٹ کی حالت کیا ہوگی. اچانک اس کی تو کوئی تیاری نہیں تھی, یہ تو دنیا میں سوچتا تھا کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہونا, کوئی ملاقات نہیں, کوئی آخرت نہیں, کچھ نہیں ہے. مگر بغیر تیاری کے اب یہ جب غیب کا پردہ اٹھا, ایک دم پتہ چلا کہ اوہ یہ تو سب کچھ وہی ہے جو ہمیں وہ درس میں بتاتے تھے, جو قرآن میں پڑھا جاتا تھا, یہ تو واقعی ریئلٹی ہے. اس وقت سوچے انسان کی کیا حالت ہوگی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ, سورہ بقرہ میں اللہ سے ڈرو اور یہ یقین رکھو, اس کا علم لو کہ تمہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے. اور ان سے اس دن کہہ دیا جائے گا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ جاسیہ میں 34 نمبر آیت میں, اور ان سے کہہ دیا جائے گا آج کے دن ہم تم پر رحم نہیں کریں گے, جس طرح تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا اسی طرح ہم آج تمہیں بھول جائیں گے. اب تمہارا ٹھکانا جہنم ہے, تمہارا کوئی مددگار نہیں. تم بھولے رہے نا دنیا میں, تم نے کبھی یاد ہی نہیں رکھا کہ کوئی آخرت ہے, کوئی اس کی تیاری کروں, کوئی خدا خوفی تمہارے اندر ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں گی تو کیا جواب دوں گی, یہ تم نے کبھی سوچا ہی نہیں. یہ تو یاد رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے نا, یہ تو جب آئے گی تو دیکھی جائے گی, ہے نا. جہاں اور لوگ جا رہے ہوں گے ہم بھی چلے جائیں گے, یہی ہمارا کہنا ہوتا ہے نا. دیکھا جائے گا جس وقت قیامت کا دن آئے گا, دیکھا جائے گا, دیکھ لیں گے اس دن. تم نے بھلائے رکھا. اس وہ ایسے لوگ سب سے زیادہ گھاٹے میں ہوں گے, چاہے وہ یہاں پہ تو جھٹلانے کی بات آ رہی نا, کافر تو جھٹلاتے تھے کہ نہیں ہے ہی نہیں, ہوگا ہی نہیں, کیسے یہ ہڈیاں کھڑی ہوں گی. اور لیکن ہم بھی چاہے اپنے عمل سے جھٹلانے والے ہوں, چاہے ہم بھولے ہوئے ہیں آخرت کو, ان کا ساتھ بھی یہی ہوگا, نقصان ہی نقصان ہے نا پھر, کیونکہ اس کی کوئی تیاری نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے, اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں, ظاہر ہے کوئی بھی نہیں اپنے لیے مرنا چاہتا. تو آپ نے فرمایا یہ بات نہیں ہے, البتہ جب مومن پہ موت کا وقت آتا ہے تو اس کو اللہ عزوجل کے راضی ہونے پہ اور اس کے کرم کرنے کی بشارت دی جاتی ہے, اس وقت اس کو آخرت کے سفر میں آگے جانے سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی. یعنی اس وقت اس کو جب کچھ خبریاں دی جاتی نا موت کے بعد, تو اس کو اتنا اس کو اللہ سے ملاقات محبوب ہوتی ہے کہ وہ کہتا بس مجھے آگے لے چلو. سو وہ اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے. اور جو دوسرا ہوتا ہے انسان, کافر ہو یا جو انسان نے نہیں تیاری کی بھی غفلت میں زندگی گزاری, جب موت کا وقت آتا ہے اسے اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی بشارت دی جاتی, لہٰذا اس کو آخرت کے اگلے سفر سے زیادہ کوئی چیز ناپسند نہیں ہوتی. سو وہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے, اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا. یہ بخاری اور مسلم میں ہے. یعنی اللہ سے ملاقات کے دن کو یاد رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ بندہ اللہ سے ملاقات کے شوق میں نیک عمل کرے کہ میں نے تو اللہ سے ملنا ہے نا ایک دن, تو اس کو کیا دکھاؤں گی میں. اچھا, اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو تمہارا خیال ہے وہ بات نہیں ہے, لیکن جب پتلیاں اوپر کی طرف چڑھ جائیں گی, یعنی موت کا جب وقت آئے گا نا, یہ پتلیاں انسان کے اوپر کو ہو جاتی ہیں نا, آنکھیں ایسے اوپر کو چڑھ جاتی ہیں, اور جب سانس سینے میں اکھڑنے لگے گا اور جسم پر لرزہ طاری ہوگا اور انگلیوں میں تشنج ہو جائے گا, انگلیاں بھی ایسے ایسے ہونے لگتی ہیں نا بالکل کپ کپانے, اس وقت جو اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو محبوب رکھے, اور جو اس وقت اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرے تو اللہ بھی اسے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے. کیونکہ اس ٹائم وہ ٹائم ایسا نا, انسان کو پتا ہے اب میں جانے لگی ہوں, اب اس کے سامنے ریئلٹی ہے کہ میں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. اس وقت اگر کوئی پیچھے بھاگنا چاہتا ہے کہ نہیں 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 میں نے نہیں جانا آگے, میں نے نہیں جانا, مجھے ڈر لگتا ہے کیونکہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں, تو اللہ بھی نہیں اس سے پھر ملنا چاہتا. اور جس کو یہ اطمینان ہے نا کہ الحمدللہ میں نے جتنی زندگی گزاری میں نے اپنی طرح سے پوری کوشش کی, وہ تو ظاہر ہے کہے گا کہ میں مجھے لے چلو ٹھیک ہے, وقت تو ایک دن آنا ہی ہے جانے کا. تو یہ یعنی ملاقات کی خوشی اور ناخوشی نا نزا کے وقت کی ہے, کہ اس وقت جب روح نکلنے والی, اس وقت انسان کو پھر فرشتے بھی اس کا انجام بتا دیتے, آخرت میں اس کے لیے کیا تیار ہے وہ بھی بتا دیتے. تو اس وقت انسان جو نیک ہے وہ موت کو اور اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے, تاکہ وہ سارے جو نعمتیں انعامات اللہ نے تیار کر رکھے وہ مجھے مل جائیں, اور اللہ تعالیٰ بھی اپنا انعام فرمانا چاہتا ہے اس پہ. اور جو بدکار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب نہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں, پیچھے جاؤں پیچھے جاؤں, تو اللہ بھی نہیں ملنا چاہتا اس سے. استغفر اللہ ربی. تو وہ کہیں گے اس وقت جب اچانک موت ان کی طرف آ جائے گی, تو کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا, کہیں گے ہائے ہماری حسرت, ہم نے جو کمی کی اس کے بارے میں. دنیا میں کیا کیا کمیاں کرتا رہتا ہے انسان, عمل میں کمی, نیک عمل میں کمی, عبادات میں کمی, کہیں نماز پوری نہیں پڑھی ہے, کہیں روزے پورے نہیں ہیں, کہیں زکوٰۃ پوری نہیں ادا کی ہوئی, کہیں کسی کے حقوق میں کمی کی ہوئی ہے, کتنی کمیاں جو انسان کرتا رہتا ہے, یہ ساری کمی رہ گئی ہے نا جو اب اس کے اوپر حسرت ہو رہی. اللہ اکبر, کیونکہ ایک پکڑا بھی گیا تو اچانک موت بھی آتی ہے, تو انسان کو ایک دم ہر ایک کو بتا کے تھوڑی آتی ہے موت, اچانک موت آ گئی, اب اس نے تیاری بھی نہیں کچھ کی, یا قیامت بھی آئے گی تو اچانک آئے گی, ایک فائن مارننگ لوگ اٹھے ہوں گے اپنے اپنے کام کر رہے ہوں گے, اچانک سے آئے گی. اتنے اتنے لوگ نارمل ہوں گے نا, ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ان کو پہلے سے وہ ہوگا کہ اے آج تو لگتا ہے قیامت آنی ہے, نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا, کوئی ان یوژل بات نہیں ہوگی, کوئی ایسی فورکاسٹ نہیں ہوگی کہ آج بڑا کوئی طوفان آنے والا ہے یا کہیں آج سونامی آنے والا ہے, یا وہ پہلے سے بتانا شروع کر دیتے نا کہ کوئی زلزلے کی ہے یا کچھ بھی کسی قسم کی بھی کوئی فورکاسٹ نہیں ہوگی, کوئی ایسی بات دنیا میں نہیں ہوگی, بزنس ایز یوژل چل رہا ہوگا, کوئی بازار میں کھڑا ہوا ہے, کوئی اپنے گھر کے کام کر رہا ہے, کوئی ٹی وی چلا کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی آفس میں جاب کر رہا ہے. اب اتنی اچانک آئے گی, اتنی اچانک آئے گی کہ مثلا کسی نے کوئی اپنی ای میل لکھی ہے نا, ابھی وہ سینڈ کا بٹن ایسے پریس کرنے کے لیے انگلی آگے لے کے جا رہا ہے, اتنی اچانک آئے گی قیامت کہ اسی وقت قیامت شروع ہو جائے گی, اسی وقت. یعنی یہ کہنے کا مقصد یہ ہمیشہ ہمیں کہا جاتا ہے نا اچانک, اچانک کا مطلب کیا ہے کہ کیسے اچانک سے, مطلب یہ یعنی ایسے ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں آرام سے ایسے بزی, آپ دیکھیں وہ سینٹ کے بٹن کی طرف اس انگلی لے کے جا رہا ہے, یعنی اس سے پہلے ابھی کچھ بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی چیخوں کی آواز آ رہی ہو, کہیں آگ لگ گئی ہو, کوئی آسمان پھٹ رہا تھا, کچھ ایسے ہو رہا تھا, کوئی درخت گر رہے تھے, کچھ ایسے, وہ بالکل اپنے اطمینان سے بیٹھا ہوا آفس کے اندر. ایک عورت اپنے بچے کو کھانا کھلا رہی ہے بالکل اطمینان سے, اس نے چمچ کے اندر کھانا ڈالا ہے اور بچے کے منہ کی طرف لے کے جا رہی ہے, آرام آرام سے پیار سے بول رہی ہے, بچے کے منہ میں کھانا جانا تھا, چمچ قریب تھا کہ اچانک قیامت آ گئی. ایک انسان نے نوالا منہ میں ڈالا ہوا ہے
ابھی چبا لیا ابھی سوالو کرنے لگا ہے، ایک دم اچانک قیامت شروع ہو گئی، ایسے آئے گی قیامت، اتنی اچانک ہوگی. اور موت کا تو سب کو ہی پتا ہے کہ کیسے اچانک آتی ہے. تو تب پھر اب تمہیں یاد آیا کہ میں نے کمی کی، اب کی یاد آنے کا کیا فائدہ؟ اس وقت کہے گا ہائے حسرت میرے اوپر. اللہ اکبر. وہم یحملون اوزارہم، اور وہ اٹھائے ہوں گے اپنے بوجھ، علی ظہورہم، اپنی پیٹھوں پر. اب چلو پھر سے وہاں حشر کے میدان کا منظر دکھایا جا رہا ہے کہ کیا اس وقت ہو رہا ہوگا. اپنے بوجھ، کون سے بوجھ؟ یہ گناہوں کے بوجھ، یہ ہیوی لوڈ ہوں گے جو اپنی کمر پہ اٹھانے پڑیں گے. سوچیں جہاں پہ کوئی آپ کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا، وہاں پہ. یہاں پہ دنیا میں تو دیکھیں ہم گروسری لے کر آتے ہیں نا، تو بچوں کو کہتے ہیں ایک تھیلا تم پکڑ لو، چھوٹے کو بھی پکڑا دیتے ہیں، بڑے کو پکڑا دیتے ہیں، یا نہیں تو کسی کی ہیلپ مانگ لیتے. کوئی بھاری زیادہ ہی بوجھل بوجھ ہو، کوئی فرنیچر اٹھانا ہو، تو تب بھی کسی کی ہیلپ مانگتے ہیں کہ ہم سے اکیلے نہیں اٹھایا جاتا. اس دن گناہوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے کوئی ہیلپ نہیں ہوگی، اپنا بوجھ اپنی پیٹھ پہ خود اٹھانا ہوگا. کسی کو بلائیں گے بھی تو کوئی سنے گا نہیں. آپ سوچیں دنیا میں ہم اپنا بچہ بھی اٹھاتے ہیں نا، تو تھک جاتے ہیں تو تھوڑی دیر بچے کو رکھ دیتے ہیں، چاہے وہ رو ہی رہا ہو کہ اب روتے رہو، میرے سے نہیں اب اتنی دیر اٹھایا جاتا. وہاں پہ بوجھ رکھ نہیں سکیں گے، اٹھائے ہی رہنا ہے تمہیں اپنا بوجھ، یہ تمہارا بوجھ ہے. یہاں پہ ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ کوئی فلانے کی وجہ سے میں نے یہ کر دیا، فلاں نے مجھے یہ کہا تو میں نے یہ کیا، وہ فلاں جو ہے نا اس دن ملے گا بھی نہیں کہ آپ کا بوجھ اٹھائے جس کی وجہ سے آپ نے کوئی گناہ کیا. اور یہ ایک دو دن نہیں اٹھانا ہوگا، 50,000 سال وہاں پہ کھڑے رہنا. تو دنیا میں ہم ان بوجھوں کو کیوں نہیں ہلکا کر لیتے کہ یہاں پہ توبہ کریں، یہاں پہ استغفار کریں، یہاں پہ نیکیاں کریں، ان بوجھوں کو ہلکا کریں کہ وہاں نہ اٹھانا پڑے. ہم ٹریول کرنے لگتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہائے زیادہ سامان نہ لے کر آؤں جاؤں، حالانکہ ٹرالی پہ رکھا ہوتا ہے، یا اتنا بوجھ ہو جائے گا، اتنا سامان کیسے میں لے کر جاؤں. وہاں پہ ایسا بوجھ اٹھانا پڑے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا انسان کے بوجھوں کے اوپر، کہ انسان جو اپنا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا جب اپنی قبر سے نکلے گا، تو اس کا نیک عمل حسین صورت میں اور بہت اچھی خوشبو میں اس کا استقبال کرے گا. نیک عمل کی بھی نا کوئی شیپ ہوگی، اور اس سے کہے گا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں. کہے گا تمہاری لیکن خوشبو بہت اچھی ہے اور تمہاری صورت کتنی حسین ہے. وہ کہے گا تم بھی دنیا میں اسی طرح تھے، میں تمہارا نیک عمل ہوں، میں دنیا میں بہت عرصے تم پر سوار رہا، آج کے دن تم مجھ پہ سواری کرو. اور یہ آیت پڑھے گا سورہ مریم کی 85 نمبر آیت، کہ جس دن ہم متقین کو رحمان کی طرف بطور وفد جمع کریں گے، اور جو بدبخت ہوگا، جو کافر ہوگا، اس کا عمل اتنی بری صورت میں اور بدبو کے ساتھ، کیونکہ ایسے ہی تھے نا عمل، اس کا استقبال کرے گا جب وہ قبر سے اٹھے گا. اسے کہے گا تو دنیا میں اسی طرح تھا، میں تیرا برا عمل ہوں، تو بھی دنیا میں ایسے ہی تھا نا کہ بری صورت میں بدبو والا. دنیا میں تو اب حسین چہرے نظر آتے ہیں، اصل میں اندر سے کیا ہے وہ یہی حال ہے. تو دنیا میں بہت عرصہ تو مجھ پہ سوار رہا، آج میں تجھ پہ سواری کروں گا. پھر یہ آیت پڑے گا کہ وہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے. سنو وہ کیسا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے. یہی آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، وہ سوار ہو جائے گا اس کے اوپر، یہ اس کا برا عمل ہے. اب کسی کے دیکھو کتنا وزنی بھی ہو سکتا ہے، کسی کا ہلکا بھی ہو سکتا ہے، ہے نا؟ برے اعمال ہیں جس کے جتنے، یعنی یہ بوجھ ہے جو ہم اپنے اوپر لادتے جا رہے ہیں. آج اس بوجھ کا احساس نہیں ہو رہا، اس ایسے نہیں احساس ہو رہا جیسے ہم ویٹ گین کرتے ہیں نا، تو ہمیں تو نہیں نا بوجھ فیل ہوتا، ہمیں احساس تو نہیں ہوتا. ہم 10 پاؤنڈ گین کر لیں، 20 پاؤنڈ گین کر لیں، پہلے ہمارا ویٹ کم ہوتا تھا، زیادہ ہوتا جاتا ہے، تو اتنا پتہ نہیں چلتا. اسی طرح یہ گناہوں کا بوجھ آج پتہ نہیں چل رہا، یہ اس دن ایک فزیکل فارم میں جب آئے گا تو پتہ چلے گا. الا سا اما یزرون، خبردار سنو کتنا برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے.
اب دیکھیں لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے یہ اس نے دیکھو کتنا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. پہلے دنیا میں لوگوں کے سامنے ہم اچھے بنے پھرتے ہیں, اس دن جب اتنے اتنے بوجھ اٹھائے ہوں گے تو لوگوں کو تو نظر آئے گا نا کہ کیا کیا بوجھ تھے اس کے. دیکھو کتنے گندے بوجھ اس نے اٹھائے ہیں, ایک تو یہ بھی پتا چلے گا, یہ تو گاربیج ہوگا نا, گندگی ہوگی, بدبو ہوگی اس کے اندر, اتنی گندی اس کی شکل ہوگی, اور وہ اوپر سواری کیے ہوئے ہوگا, گندے اعمال جو ہوں گے ایک صورت میں ہوں گے. اب سوچیں لوگ دیکھ رہے ہیں, انہی لوگوں سے ہم شرماتے تھے نا دنیا میں, انہی لوگوں سے اپنے برے اعمال چھپاتے تھے کہ کسی کو پتا نہ چل جائے کہ میں یہ کرتی ہوں, یہ آج اوپر اس کے سواری کر رہے ہوں گے. اور بعض لوگ اپنے بوجھوں کے ساتھ اوروں کے بھی بوجھ اٹھائے ہوں گے, یہ کیسے؟ اس لیے کہ دنیا میں دوسروں کو برائی کی طرف بلایا کرتے تھے, دنیا میں لوگوں کو برے راستے پہ لگا دیتے تھے, دنیا میں لوگوں کے سامنے ایسے عمل کرتے تھے کہ لوگ ان کو دیکھ کے ان کو فالو کرنا شروع ہو جاتے تھے, لوگ بھی وہی کرنا شروع کر دیتے تھے, دیکھا دیکھی ان کی. تو آج دیکھو دوسروں کا بھی بوجھ انہوں نے اٹھایا ہوا. اللہ ایسے بوجھوں سے محفوظ رکھے. عمل حیات الدنیا الا لعب ولہو, تم تو آخرت کو جھٹلاتے ہو لیکن دیکھو تمہاری دنیا کی زندگی کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے سوائے کھیل تماشے کے. کھیل تماشا ہے, لہو اور لعب کیا چیزیں ہیں. دیکھیں اس کا مطلب پہلے ہم لہو اور لعب کا دیکھ لیتے ہیں, پھر میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ کہ کیا اس کا ریلیونس ہے. لہو کہتے ہیں جس چیز میں مشغولیت کی وجہ سے انسان اپنے مقصد سے غافل ہو جائے اس کو لہو کہتے ہیں, کہ کسی چیز میں انسان اتنا زیادہ مصروف ہو جائے کہ اس کو یہ یاد ہی نہ رہے کہ کوئی میرا گول ہے, کوئی میرا ایم ہے, کوئی مقصد زندگی ہے, میں نے اس کی طرف جانا ہے. اور لابھ کہتے ہیں لغو اور بے فائدہ کام کو, جو بالکل یعنی بے فائدہ, جس کی کوئی یعنی جس کا کوئی فائدہ نہ اس دنیا کے اندر ہے, نہ اس کی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے, جیسے مثلا ہے کوئی انسان دنیا میں کوئی کام کرتا ہے نا, کوئی جاب کرتا ہے, چلو اس کا کوئی دنیا کا فائدہ ہے کوئی ہے, لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, سمجھ آئی؟ تو لاو کیا ہوا, جو چیز انسان کے آپ کے برین کو آپ کو اتنا آکیوپائڈ رکھتی ہے, اتنا آکیوپائڈ رکھتی ہے کہ آپ کو اصل چیز جو ہے نا, جو مقصد ہے, اس سے دھیان ہٹ جاتا ہے, سمجھا گئی نا بات, اس کو کیا کہیں گے, لہو کہیں گے. اور لعب, لعب اس لیے آپ کو کھیل تماشا ایسے مطلب بتانے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے, اور لعب کھیل ہے, مطلب ہے کہ بے مقصد بے فائدہ چیز. آپ نے دیکھے نا ایک کھیل لوگ کھیلتے ہیں, اس کے بعد کیا ہے اس کا, کچھ بھی نہیں, اس کا کیا آؤٹ کم ہے, کچھ بھی نہیں, سمجھ آئی. تو اس لیے اس دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے اس سے تعبیر فرمایا ہے, لہو اور لعب سے. اور اچھا ایک بات اس سے ضمناً آپ کو بتا دوں آگے, پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ہم دیکھتے ہیں لہو اور لعب کی, کہ کیا لہو اور لعب کیا بالکل منع ہیں, کیا ان سے بالکل یعنی کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے, کوئی کھیل یا تماشا یا ایسی چیز کبھی نہیں زندگی میں ہونی چاہیے, کیا یہ حرام کاموں میں آتا ہے, بالکل ٹوٹلی حرام ہے؟ ایسا نہیں ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں وہ حدیث آتی ہے کہ جس میں وہ حبشی جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد میں اپنے اوزار سے, اپنے یہ جو اپنے ویپن سے وغیرہ سے کھیل رہے تھے ہتھیاروں سے, اور حضرت عمر داخل ہوئے تو انہوں نے ایک کنکری اٹھا کے ان کو ماری, اور آپ نے فرمایا اے عمر ان کو چھوڑ دو. آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ مسلم اور بخاری میں کہ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ لوگ مسجد میں حبشی جو تھے, وہ عید کا موقع تھا تو وہ اپنے ہتھیاروں سے کھیل رہے تھے مسجد میں, تو انہوں نے ان کا یہ کھیل بھی دیکھا. اسی طرح یہ تو لعب کی بات ہو گئی, اسی طرح لہو کے بارے میں بھی آتا ہے بخاری میں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ انہوں نے ایک عورت کو ایک انصار کے ساتھ شادی تھی اس کی, تو اس کی شادی کے لیے ان کو تیار کیا, جیسے دلہن کو تیار کرتے ہیں نا, تو دلہن کو تیار کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا تمہارے پاس کوئی لہو ہے, کیونکہ انصار کو لہو اچھا لگتا ہے, یعنی ان کے کوئی ایسا کوئی لہو کی چیز, کوئی کھیل وغیرہ کی چیز. اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے, نسائی میں ہے یہ, نسائی میں, کہ عامر بن سعد بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت قریظہ بن کعب اور حضرت ابو مسعود انصاری کے ساتھ ایک شادی میں گیا, وہاں بچیاں گا رہی تھیں, میں نے کہا آپ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدری صحابی ہیں اور آپ کے سامنے یہ ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا اگر تم چاہو تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے گانا سنو اور چاہو تو چلے جاؤ. ہمیں شادی کے موقع پر لہو کی اجازت دی گئی ہے، یہ نسائی کی روایت ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ سواری کا بھی مقابلہ کرایا، پیدل دوڑ کا بھی مقابلہ کرایا، آپ نے خود بھی دوڑ لگائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسلنگ بھی لڑی تھی۔ تو یعنی لہو و لعب جو ہے نا، بالکل ہم کہیں گے ٹوٹلی بالکل یہ حرام ہے، وہ نہیں اس طرح سے بات ہے۔ مگر ہاں، جب کوئی کھیل کسی شرعی امر پہ مبنی نہ ہو، کوئی ایسے شریعت کے کام کو چیز کو اس کے خلاف نہ ہو، نہ اس میں کوئی شرط لگائی جائے، اور نہ اس سے آپ کی کوئی عبادت ضائع ہو، اور مناسب وقت تک کے لیے مناسب حد میں رہتے ہوئے جب کھیل کھیلا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان کی عبادات سے اس کو غافل کر رہا ہے، یا وہ کوئی غیر شرعی عمل پہ ہے، یا کوئی ایسی اس کے اندر چیز ہے جو اسلام نے منع کی ہوئی ہے، تو پھر ظاہر ہی بات ہے وہ حرام کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات تھوڑی سی آپ کو اس سے ریلیٹڈ بتانی ضروری تھی۔ اب جہاں تک آتا ہے کہ دنیا کی زندگی لعب اور لہو ہے، دیکھیں دنیا کی زندگی کیسے ہے، اس طرح سے کہ لعب کو دیکھیں، کھیل کھیل بچے بھی کھیلتے ہیں، آپ نے کوئی گیمز کھیلی ہوں گی، کتنی دیر کھیلتے ہیں، ایک گھنٹہ، دو گھنٹے، چار، چھ گھنٹے، آٹھ گھنٹے، ایسا تو نہیں ہوتا کہ سارا وقت آپ کھیل ہی کھیلتے رہیں، نہیں نا، کھیل بھی سمٹ جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد انسان ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ اسی طرح یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ تھوڑی دیر کی ہے، ایک گیم ہے بس، تھوڑی دیر انسان کھیلتا ہے اور اس کے بعد اس کے روانہ ہونے کا وقت ہو جاتا ہے، یہ بساط لپیٹ دی جاتی ہے اور چلو اب اپنے گھر کی طرف۔ کھیل جو ہوتا ہے وہ کوئی حقیقت نہیں ہوتی، کوئی یعنی وہ بس ایسے ہی تھوڑی دیر کے لیے ایک دل لگی کی بات ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی کھیل کو اپنی لائف نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح یہ دنیا بھی ایسے ہی ہے، تھوڑی دیر کی ایک چیز ہے جس سے انسان دل لگاتا ہے اور اس کے بعد یہ ختم۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کھیل وغیرہ کے اندر لوگ کیسے مشغول ہو جاتے، اسی طرح یہ دنیا ہے، یہ اپنے اندر مشغول کر لیتی، اور لہو تو ہے ہی وہ تماشا جو انسان کے دل و دماغ کو اتنا اپنے اندر مشغول کر لے کہ اصل مقصد سے دھیان ہٹ جائے، اصل چیز سے دھیان ہٹ جائے۔ اسی طرح یہ دنیا ہے، آپ کا دل اور دماغ اتنا اس کے اندر انوالو ہو جاتا ہے کہ آپ کو یاد ہی نہیں رہتا کہ کوئی اور چیز ہے، کوئی واقعی کوئی آخرت ہے، کوئی میں نے نیک عمل کرنا ہے۔ اچھا دیکھیں، آپ اسی طرح کھیل میں جو کھیل رہے ہوتے ہیں کھیل کو، ان کے لیے کھیل کیا معنی رکھتا ہے بتائیں؟ ان کے لیے تو ایسے ہوتا ہے زندگی موت کا مسئلہ ہے، وہ جیت کو ایسے سمجھتے ہیں کہ بس سب کچھ مل گیا، اور ہار کو ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہے، ہے نا، جیسے پتہ نہیں۔ میں ہمیشہ، میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میں جو یہ فٹ بال کا ورلڈ کپ ہوتا ہے تو بچوں کو کہتے ہیں ضرور کہ جب وہ فائنل اس کے منٹس ہونا تو مجھے ضرور بلا لیں۔ اچھا، جب وہ ایک ٹیم جیت جاتی ہے اور ایک ہارتی ہے، اس وہ منظر کو دیکھنے کے لیے میں بیٹھتی ہوں۔ یعنی اتنا سبحان اللہ انسان لرن کرتا ہے۔ دیکھو، ایک طرف ہے کچھ لوگ جو رو رہے ہیں اور ایسے ہی ہو رہا ہے ان کا جیسے ان کی زندگی ختم ہو گئی، اور ایک طرف خوشی ہے، اور اتنی خوشی ہے کہ جیسے پتہ نہیں ان کو سب کچھ مل گیا، ایسے لگتا ہے جیسے یہ آخرت کا منظر ہے، مجھے ایسے فیل ہوتا ہے۔ یہ تو خیر بہت ایک چھوٹی سی چیز ہے، وہاں پہ تو بہت ہی زیادہ ہوں گی، لیکن جسٹ اے گلمپس آف اٹ کہ آخرت میں بھی کچھ لوگ ہوں گے جن کو جنت کے فیصلے ان کے لیے کر دیے جائیں گے، وہ کیسے خوشیاں منائیں گے، کتنے وہ خوش ہوں گے، اور ان کے ساتھ ہی کچھ لوگ رو رہے ہوں گے، اور ان کے لیے ایسے ہے کہ بس ختم ہو گیا سب کچھ، وہ ان کی حالت کیا ہوگی اس وقت۔ اور پھر دل چاہتا ہے کہ ان کو جا کے بتائیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو وہاں کی کامیابی اور ناکامی ہے، یہ کیا ہے جس کے اوپر تم اتنا رو رہے ہو، اور یہ کیا ہے جس پہ تم اتنا خوش ہو رہے ہو، کل کو اس کی خوشی بھی ختم ہو جائے گی اور اس کا رونا بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، یہاں پہ اسی طرح ہے کہ یہ ومل حیات الدنیا الا لعب ولہو، کھیل اور تماشا، جس کو آج تم نے زندگی اور موت کا مسئلہ بنایا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تم سمجھتے ہو یہی زندگی موت ہے، اصل کامیابی کیا ہے اور اصل ناکامی کیا ہے، کاش یہ تمہیں پتا چل جائے۔ جو یہاں پہ جیت جاتا ہے وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں میں سب سے بڑا کامیاب ہوں کیوں نا، سب سے بڑا کامیاب، دیکھا نا آپ نے ان لوگوں کو کیسے ان کی خوشیاں ہوتی ہیں،
اسی طرح اس دنیا میں کسی کو مال مل جائے وہ اتنا خوش جیسے کہ پتہ نہیں کیا ملے گا، کسی کو ڈگری مل جائے، کسی کو وہ پرنسٹن میں ایڈمیشن مل جائے، کسی کو کہیں بڑی کمپنی میں جاب مل جائے، کسی کی شادی ہی ہو رہی ہو، دیکھو کیا سے خوشی سے آپے سے باہر ہو رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ کسی کا کوئی نقصان ہو جائے تو دیکھو کیسے وہ غم کے مارے برا حال ہوتا ہے اس کا، کوئی پریشانی آ جائے تو کیسا غم زدہ ہوتا ہے. حالانکہ یہ کھیل ہے جس میں ہار ہے اور جیت ہے. یہ ہارنے والے بھی ان کی ہار نہیں ہے اصل، ہارنے والے بھی نہیں ہارے اور جیتنے والے بھی نہیں جیتے. نہ یہاں کی ہار ہار ہے اور نہ یہاں کی جیت جیت ہے. اصل ہار اور جیت کا دن تو وہ ہے جس کو یوم التغابن کہتے ہیں، جو وہاں ہار گیا وہ ہمیشہ کے لیے ہار گیا، جو وہاں جیت گیا وہ ہمیشہ کے لیے جیت گیا. یہ ہے تو کھیل ہے، تم اس کے اوپر اتنا دل لگا کے رہتے ہو، اتنا اس کے اوپر غم کرتے ہو، اتنا اس کے اوپر روتے ہو، اتنا اس کے ساتھ امیدیں رکھتے ہو، تم نے اپنی لائف اسی کو بنا لیا. اس کی لذتیں، اس کی لگژریز مل گئی تو پتہ نہیں سب کچھ مل گیا. اوہ یہ تو کچھ نہیں ہے، یہ تو گھٹیا چیز ہے. جب اس سے آنکھ کھلے گی تو پتہ چلے گا کہ اصلیت کیا تھی. اور لاہ و لاب کی مدت دیکھیں نا، کم ہوتی ہے نا، شارٹ ہوتی ہے، شارٹ شارٹ ٹائم کے لیے. تو کتنا بھی کھیلیں گے تو شارٹ ہے نا، پھر بھی ایک دن ہو گیا. کوئی کرکٹ میچ بھی 8-9 گھنٹے کا ہو جائے گا تو ختم ہی ہو جانا ہے نا. اسی طرح یہ بہت کم ہے، تم سمجھتے نہیں ہو، یہ بہت کم ہے، یہ جلدی ختم ہو جائے گی. اور دیکھیں کون سے لوگ زیادہ لہو اور لعب میں مشغول رہتے، بچے یا نادان غافل لوگ. جو وہ کچھ سیریس لوگ جن کا کوئی مقصد ہوتا ہے نا، وہ نہیں زیادہ مشغول رہتے. اسی طرح دنیا کی لذتوں اور دل فریبیوں میں نا جاہل اور غافل لوگ مشغول رہتے. جس کو اپنی آخرت کا خیال ہوتا ہے وہ کبھی نہیں اس کے اندر ایسا مشغول ہو جاتا کہ اس کو کچھ یاد ہی نہ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سواروں کی ایک جماعت کے ساتھ جا رہے تھے، اچانک آپ نا ایک جگہ سے گزرے، وہاں بکری کا ایک مردہ بچہ پڑا ہوا تھا. آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، جب اس کے مالکوں نے اس کو پھینکا ہوگا تو ان کے نزدیک یہ بے وقت ہوگا؟ صحابہ نے کہا اس کے بے وقت ہونے کی وجہ سے ہی تو انہوں نے اس کو پھینکا. آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس قدر یہ بکری کا مردہ بچہ، ڈیڈ بچہ، اپنے مالکوں کے لیے بے وقت یعنی ورتھ لیس ہے نا، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ ورتھ لیس ہے، کوئی اس کی ورتھ نہیں ہے. ایک جگہ آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی اگر ذرا سی بھی کوئی ورتھ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو بھی ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا، لیکن اٹس ورتھ لیس. اسی لیے وہ حدیث ہے نا کہ جس میں ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی وقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اتنی بھی ہوتی تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی نہ پلاتا، اتنی سی بھی نہیں ہے. آپ نے مچھر دیکھا، مچھر کو پکڑنا چاہے نا تو پکڑا نہیں جاتا، اتنا چھوٹا سا اور اتنا تیز ہوتا ہے. اس کا بھی پر، میرا نہیں خیال کہ کسی نے شاید ہی کبھی اس کا پر دیکھا ہو خاص طور پہ. کتنا حقیر ہے مچھر اور اس سے بھی حقیر اس کا پر. ہاں اتنی حقیر ویلیو ہے اللہ کے نزدیک اس دنیا کی، اور سوچے اس پوری دنیا کی ہے. تو جو ہمارے پاس چیزیں ہیں، جو میرے پاس زیور ہے، جو میرے پاس کوئی زمین ہے، کوئی میرے پاس گاڑی ہے، گھر ہے، اس کی قیمت کیا ہوگی پھر سوچے. اگر پوری دنیا کی مچھر کے پر کے برابر ہے تو اس کی کیا ہوگی، پر سے بھی کم. اور ہم کتنے مرے جاتے ہیں ان زیوروں کے پیچھے، ان گاڑیوں کے پیچھے، ان گھروں کے پیچھے، ان جائیدادوں کے پیچھے، لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، خون خرابے، آپس کے بغض، عداوتیں، ایک دوسرے سے بات نہیں کرنی. اللہ اگر ہم حقیقت سمجھ جاتے اس دنیا کی تو ہم ایسے لڑتے کہ ہائے یہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی جو چیز نہیں ہے اس کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ مچھر کا پر ایک سینٹ میں بھی آپ بیچنا چاہیں کسی کو تو بکے گا نہیں، ایک ڈالر بھی نہیں کوئی اس کا دے گا، اور اس سے بھی زیادہ حقیر. اور اس کے لیے ہم ایک دوسرے سے مقابلے بازیاں کرتے ہیں کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں اور میرے کپڑے اور یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں بتائیں. اس کے لیے ہم ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے ہیں، کتنی ورتھ لیس چیز کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں دنیا کی حقیقت کی سمجھ ہی نہیں ہے. हमें पता ही नहीं चला अभी तक कितनी वर्थलेस है। अगर हमें पता होता ना तो हम हर वक्त इसका कोई नुकसान हो जाए तो उस पर गमजदा ना रहते, यहाँ की तकलीफों के ऊपर हम ऐसे ना हो जाते कि बस हर वक्त उसी का गम मनाते जा रहे हैं। हाँ ठीक है, गम होता है, ऐसी बात नहीं है नहीं होता, तकलीफें भी आती हैं, लेकिन उसको जान का रोग बना लेना कि बस अब यही है, इसी गम में मैं सारी जिंदगी गुजारूंगी, ऐसा ना हम करते। यहाँ के फायदों पे या यहाँ की खुशियों के ऊपर या यहाँ की कोई कामयाबी मिलने के ऊपर हम आपे से बाहर ना हो जाते, लोग नाच नाच के बुरे हाल हो जाते हैं। कभी सोचते हो अल्लाह इनको इनको कि ये क्या समझते हैं, इसको कामयाबी या इसको खुशी समझते हैं, इतने आपे से बाहर हो रहे होते हैं कि जैसे कि होश ही नहीं रहा इनको। कभी आप शादियों पे लोगों को देखे नाचते हुए तो इतनी मतलब कितनी ना समझी की बात लगती है, और तो कुछ नहीं कह सकते, ना समझ है ये लोग क्या कामयाबी आपने कमा ली, क्या ऐसी खुशी मिल गई जो है इतने आपे से बाहर होते जा रहे। ये दुनिया है, इसमें तो ये अप एंड डाउन, कभी ऊपर कभी नीचे, ये तो कुछ भी नहीं है। यहाँ की ना खुशी खुशी और ना यहाँ का गम गम है। और दुआ करो उस खुशी की कि जब वो मिल जाए तो हमेशा की, दुआ करो कि वो गम कभी ना मिले, जो मिल गया तो हमेशा का गम है। ये फायदे, ये नुकसान, ये खुशी, ये गम, ये क्या पैमाने हैं, ये क्या क्राइटेरियाज है। ये दुनिया है लाएब वलहब जिसके पीछे तुम रीझते जा रहे हो। वला दारुल आखिरत खैरुन लिल्लदीना यत्तकून, और आखिरत का घर वो बेहतर है वो उन लोगों के लिए जो डरते हैं अल्लाह से। इसका मतलब बेहतर सब के लिए नहीं है, कुछों के लिए, कुछ लोगों के लिए तो वो तो बहुत अजाब की जगह है। वो बेहतर किन के लिए है? जो अल्लाह से डरने वाले हैं, जो डर डर के जिंदगी गुजारते हैं, जो उसकी तैयारी करते रहते हैं, जिनको ये ख्याल रहता है मुझे अल्लाह से मिलना है। तो सबके लिए नहीं, ऐसे लोगों के लिए। ये हैं लोग जो वाकई अकलमंद लोग हैं, ये अपनी तैयारी रख रहे हैं, ये घर उनके लिए बेहतरीन है क्योंकि उसमें कभी फना ही नहीं है, उसमें कभी गम ही नहीं है, उसमें कभी बुढ़ापा नहीं है, उसमें कभी नुकसान नहीं है, उसमें कभी कोई तकलीफ नहीं है, उसमें कभी कोई बीमारी नहीं है, उसमें कोई जुदाई नहीं है। हफलात आखिलून, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते, तुम्हें इतनी बात समझ नहीं आती? और तो अकलें तुम्हारे पास सब चीज़ों की हैं, कहाँ कौन सा कारोबार करें, किधर हम नौकरी करें, किधर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से किधर फ़ायदा होता है, इतनी बात की समझ नहीं है कि वक्त कहाँ इन्वेस्ट करूँ, जो अपनी तवानाई है अपनी एनर्जी है उनको कहाँ इन्वेस्ट करूँ, इतनी समझ नहीं है तुम्हें? क्यों नहीं तुम समझ करते? अकलमंद तो वही है ना जो आज समझ जाए। आज देखिए, आप किसको अकलमंद कहते हैं? वो जो कमाई करे और इसी वक्त उड़ा दे, या जो जमा कर करके रखता जाए और फिर उससे फिर बड़ा सा घर ले लेता है या कुछ है, तो आप कहते हैं बड़ा अकलमंद है, इसने जोड़ जोड़ के देखो कितना बना लिया, उसको कहती है ना अकलमंद। तो वाकई अकलमंद वही है कि आज वो अपनी नेकियां जोड़ जोड़ के रखता जाए और कल उसको वहां पे इतनी बड़ी उसने जन्नत खरीद ली, उसने सही जगह इन्वेस्टमेंट की। अल्लाह अकबर। और याद रखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने अपनी दुनिया बनाई उसने अपनी आखरत का नुकसान किया, और जिसने आखरत बनाई उसने अपनी दुनिया का नुकसान किया। तो तुम हमेशा रहने वाली को तरजीह दो जल्दी खत्म हो जाने वाली पे। ये आप दोनों नहीं ले सकते, यू कांट हैव बोथ, कि दुनिया भी हो जाए, मेरे ये काम है, मेरे वो काम है, मेरे आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा नुकसान करना पड़ेगा, आपको कहीं तो कमी करनी पड़ेगी। आप चाहते नहीं जी ये भी पूरा मिले, दुनिया भी पूरी मिले, आखरत भी पूरी है, मैं ये भी करूँ ये भी करूँ ये भी करूँ, मुझे यहाँ पे नौकरियाँ भी इतनी 9 to 5 की भी करनी है, ये भी करना है, घर का भी करना है, फलाना भी करना है, अब इससे कुछ बचेगा तो फिर मैं अपनी आखरत के लिए करूँगी, ऐसा नहीं है। आपको कुछ वहाँ से गिव अप करना पड़ेगा तो यहाँ आप कुछ कर सकेंगे, और अगर वहाँ
یہاں اس کا گیو اپ نہیں کرتے تو آخرت کے لیے کوئی ٹائم ہی نہیں بچتا. اسی لیے تو پھر ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, کیونکہ ٹائم کیسے ہوگا, ہم نے سارا ٹائم تو اپنا دنیا کو دے دیا, آخرت کے لیے کہاں ٹائم ہے ہمارے پاس. تو دنیا ایک نعمت ہے, نعمت. یہاں پہ لاب اور لاب کا مطلب کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ بس چھوڑ دو اس دنیا کو اور ایک طرف ہو کے بیٹھ جاؤ, کیونکہ یہ تو لاب لائب ہے, دیکھیں قرآن کہتا ہے. نہیں, یہ نہیں ہے, یہ ایک نعمت ہے جس میں آپ جنت کے لیے سامان اکٹھا کر سکتے ہیں, جس میں آپ جوڑ جوڑ کے رکھ سکتے ہیں. دس از دا ٹائم. لیکن ہمارا حال کیا ہے, وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, مسلم میں روایت ہے کہ اللہ کی خدا کی قسم مجھے تمہارے معاملے میں مفلسی کا خوف نہیں ہے, بلکہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پہ اس طرح کشادہ ہو جائے گی جس طرح ان پہ ہوئی تھی جو تم سے پہلے گزرے, پھر تم اسی طرح اس کو چاہنے لگو گے جس طرح انہوں نے چاہا, اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تمہیں ہلاک کر دے گی جس طرح ان پہلے لوگوں کو اس نے ہلاک کیا تھا. اللہ اکبر. واقعی انسان دنیا کے اندر اتنا مشغول ہو جاتا ہے, اتنا اس کو چاہنے لگتا ہے کہ وہ اس کا تھوڑا سا بھی چھوڑ نہیں پاتا. کیسے اس کو تھوڑا سا چھوڑوں کہ میں آخرت کے لیے کوئی کام کر لوں. یہ آخرت کے لیے بھی تو کام کرنے کے لیے ٹائم چاہیے نا. آپ اگر 24/7 اسی دنیا کو دے رہے ہیں تو پھر آخرت کے لیے کب ٹائم آپ کا نکلے گا, کیسے نکلے گا؟ پھر تو واقعی نہیں نکلے گا. پھر سچ کہتے ہیں وہ لوگ کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, کیسے ٹائم ہوگا؟ اگر آپ کو 25th آور بھی مل گیا نا تو وہ بھی آپ نے دنیا کو ہی دے دینا, تو پھر ٹائم کیسے ہوگا بتائیں؟ 30 گھنٹے بھی اگر آپ کو دے دیے جائیں وہ بھی اس میں ہی آپ پھر کہیں گے اور 5 گھنٹے جو مل گئے نا, چلو اس میں ایک اور جاب کر لیتی ہوں, چلو اس میں گھر کی اور صفائی کر لیتی ہوں, اس میں ایک ڈش اور بنا لیتی ہوں, اس میں ایک پارٹی اور اٹینڈ کر لیتی ہوں, پھر بھی آپ نے وہ 5 گھنٹے بھی آپ نے اسی کو دے دینے. اس لیے انہیں 24 آورز میں سے آخرت کے لیے وقت نکالنا ہے, ورنہ یہ وقت گزرے جا رہا ہے. ایک ایران کا مشہور بادشاہ تھا جمشید, اس نے مرنے سے پہلے نا ایک چشمے پہ پتھر کا ایک کتبہ سا لگوایا تھا, اور اس پہ اس نے لکھوایا تھا کہ اس چشمے پہ مجھ جیسے بہتوں نے دم لیا, بہت سارے آئے, بہت سارے نے یہاں پہ دم لیا, لیکن وہ پلک جھپکنے میں رخصت ہو گئے, اور میں نے دنیا بہادری اور زور سے حاصل کی مگر میں اسے اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے جا سکا. کچھ بھی کر لیں قبر میں آپ کے ساتھ, ان میں سے تو کم از کم کوئی چیز نہیں جائے گی جن پہ آپ کھپتے رہتے ہیں 24/7. تو آفا لا تاقلون, تم عقل سے کام نہیں لیتے, کچھ تو عقل کرو. اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ساری بات ہے, اور وہ کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت زیادہ اس غم میں گھلتے رہتے تھے کہ لوگ ایمان لے آئیں, کسی طرح یہ مان جائیں, اور یہ چیز آپ کو اتنی غمگین کرتی تھی, اسی کے اوپر یہ آیات ہیں. اور وہ خاص طور پہ جب وہ لوگ کہتے تھے نا کہ آپ کوئی نشانی دکھا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے, آپ نشانی دکھائیں ہم ابھی ایمان لے آتے ہیں. تو اب اس کے اوپر بھی بات ہوگی آگے ان آیات میں. قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. قد نعلم, تحقیق ہم جانتے ہیں, اے نبی ہمیں پتہ ہے, انہ لَيَحْزُنْكَ الَّذِي يَقُولُونَ, کہ آپ کو غمگین کرتی ہیں, بے شک ہمیں پتہ ہے آپ کو غمگین کرتی ہیں. کیا الَّذِي, وہ بات, يَقُولُونَ, جو وہ کہتے ہیں. کیا باتیں وہ کہتے تھے؟ وہ بہت ساری باتیں کہتے تھے, اس قرآن کو جھٹلانے کی, دوبارہ آخرت کے نہ ہونے کی, معجزے دکھانے کی, کبھی کوئی کبھی مطالبات کرتے تھے, کبھی ایک بات کرتے تھے کبھی دوسری بات کرتے تھے. تو ان کی باتیں آپ کو غمزدہ کرتی ہیں, آپ کی باتوں کو مانتے نہیں تھے, مذاق اڑاتے تھے, تانے دیتے تھے. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ, تو اے نبی آپ یاد رکھیں کہ بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ, وہ تو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں, یہ ظالم لوگ آپ کا کچھ نہیں کر رہے, اصل میں تو یہ اللہ کی آیات کا انکار ہے. دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کریں گے تو کس کا انکار ہے؟ اللہ کی بات کا. کوئی اس کے اندر آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے. اور واقعی
ابو جہل نے ایک دفعہ خود کہا تھا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ کا کوئی گمان نہیں ہے، نہ ہم آپ کی تکذیب کرتے ہیں، ہاں ہم اس کتاب یا اس دین کی تکذیب کرتے ہیں جس کو آپ لے کر آئے ہیں، یہ تفسیر مظہر ہی میں اس نے خود اپنے منہ سے کہا۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی پرابلم نہیں تھی، دیکھیے آپ کو تو وہ صادق اور امین کہتے تھے، پھر کیا ہوا، یہ وحی آئی ہے تو پرابلم شروع ہوئی نا، کہ یہ جب آپ نے رسالت کا نبوت کا اعلان کیا تب مسئلہ ہوا نا۔ تو اس لیے یہ نہیں تھا کہ وہ آپ کو مطلب کوئی اچھا نہ سمجھتے ہوں یا کچھ ہے، وہ سب آپ نو آپ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائل تھے، آپ کے اخلاق کے، آپ کی کردار کے، مگر ان کو تکلیف تھی تو اس قرآن کی تکلیف تھی، اللہ کی آیات کی تکلیف تھی، اس دین سے تکلیف تھی ان لوگوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ آپ کا انکار نہیں کرتے، آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ نہیں اس چیز سے فکر کریں۔ یہ بات نا ہم سب کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے اس کے اندر۔ بعض دفعہ ہم لوگوں کو بلاتے ہیں نا اللہ کی طرف، اتنی دفعہ کہنے کے باوجود نہیں آ رہے، نہیں سن رہے، نہیں سن رہے، تو پھر آپ یعنی بہت انسان سیڈ ہو جاتا ہے کہ میں نے اتنی دفعہ کہا یہ نہیں آتے، تو آپ یہ نا کہیں کہ آپ کی بات کو انہوں نے جھٹلایا، اصل میں تو وہ اللہ کے پیغام کو کہتے ہیں۔ میں تو ہمیشہ لوگوں کو کہہ دیتی ہوں کہ بھائی جو انکار کرتا ہے نا اس قرآن کی طرف آنے سے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہم وہ نہیں ہے، تو وہ مجھے نہیں کچھ کہہ رہا، اس کا یہ جواب اللہ کے سامنے ہے، کیونکہ دیکھیں اس کو تو میں نے اپنے کام کے لیے تھوڑی بلایا کہ بھائی آپ آؤ قرآن کی طرف، آپ آؤ اس دین کی طرف، آپ آؤ یہ سمجھو، یہ کوئی میرا کام تھوڑا ہی ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اب آپ کا جو جواب ہے وہ اللہ کو جواب ہے، آپ کا جواب اس کے سامنے، میرا کام تو تھا آپ کو یہ بات بتا دینا، دیٹس اٹ۔ تو وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، یا جو کوئی کہتا ہے کہ ہم نے نہیں ٹائم، ہمارے پاس ٹائم نہیں، وہ اللہ کو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس تیری کتاب کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، اللہ تیرا کلام ہوگا تیرا ہوگا، میرے پاس کہاں ٹائم ہے، میرے پاس اتنے اور زندگی کے ضروری معاملات ہیں جو میں نے، امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میں نے کرنی ہیں، کوئی اب یہ اللہ کے کلام کے لیے ہی تھوڑے ہی میرے پاس ٹائم، یہ سو ساری چیزیں اللہ کو کہہ رہے ہیں۔ کیونکہ ہم کبھی کبھی اتنے ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں نا اس بات کی وجہ سے، پھر ہم کہتے ہیں چھوڑو اب میں نے کسی کو کہنا ہی نہیں ہے، کیا فائدہ کہنے کا، کوئی سنتا تو ہے نہیں۔ تو آپ نہ غم کریں، آپ نے بس بات پہنچانی ہے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے بھی تو کئی رسول آئے، ان کو بھی تو جھٹلایا گیا، فَصَبَرُوا، انہوں نے صبر کیا، کس پہ، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، اس چیز پہ جو وہ جھٹلائے گئے، وَأُوذُوا، اور وہ ستائے بھی گئے، ان کو بہت تکلیفیں دی گئیں۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں نہیں آتا کہ لوگ مار مار کے ان کو ان کے گھر میں پھینک آتے تھے، اتنے ستائے گئے۔ حَتَّىٰ آتَاهُمْ نَصْرُنَا، حَتَّىٰ کہ ہماری مدد آ گئی۔ پھر تو یہ ایک اشارہ تھا کہ آپ فکر نہ کریں، اللہ کی مدد آنے والی ہے، اللہ کی مدد آئے گی، جیسے پچھلے پیغمبروں کے پاس آئی آپ کے پاس بھی آئے گی، اور آئی اللہ کی مدد۔ دیکھیں کتنے مکہ فتح ہو گیا بعد میں، اللہ تعالیٰ نے بدر میں پہلے کامیابی دی، پھر آگے تو کامیابیاں ہوئیں، مکہ بھی فتح ہوا اور پھر دنیا میں اسلام پھیلا، اور بلکہ وہی لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے وہی اسلام لے آئے۔ دیکھیں آپ خالد بن ولید بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑ رہے ہیں، دوسری طرف سے کتنا نقصان پہنچایا تھا انہوں نے، اور پھر وہی آپ کے ساتھی بن گئے۔ ابو سفیان وحشی اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ اللہ کی مدد ہی ہے۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، لیکن اللہ کی باتوں میں نا کوئی چینج نہیں ہو سکتی، بدلنے والی نہیں ہے۔ اور کون سی اللہ کی باتیں، یعنی اللہ کا جو قانون ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک لا بنا دی کہ بس ایسا ہونا ہے، وہ بدلے گا نہیں کبھی۔ نمبر ٹو کیا بات، اللہ کا فیصلہ نہیں بدلتا، اللہ کا طریقہ نہیں بدلتا، ٹھیک ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ آپ کی مدد ضرور کرے گا، آپ صبر کریں، وہ صبر کرنے والوں کی مدد۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آزمائشیں آتی ہیں اور آزمائشوں کے بعد ہی انسان منزل تک پہنچتا ہے، تو آزمائش آئے گی۔ تو یہ اللہ کی باتیں ہیں جو بدلی نہیں جا سکتی۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ تحقیق آ گئی ہیں آپ کے پاس خبریں رسولوں کی، وہ خبریں ہم نے اسی لیے تو آپ کو دی ہیں تاکہ آپ ان کے ذریعے حوصلہ پائیں کہ دیکھیں دوسرے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ اس آیت کا صحیح طریقے سے مجھے بتانے کی توفیق دے، کیونکہ یہ بہت سخت آیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بہت اس کے اندر سخت بات ہے، اور ہم چونکہ امتی ہیں، ہم عام انسان ہیں، ہماری کوئی مجال نہیں ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کوئی بات ایسی سوچیں یا کہیں یا انہوں نے کوئی بات کی۔ یہ رب اور بندے کا معاملہ ہے، اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا رب رب ہی ہے اور بندہ بندہ ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام چاہے کتنا بھی بلند ہو جائے مگر رب رب ہی رہے گا، ٹھیک ہے، وہ اتنی اوپر نہیں جا سکتے۔ اور یہاں پہ رب اور بندے کی بات ہے، رب جیسے چاہے اپنے بندے سے بات کرے، مگر ہماری کوئی مجال نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کوئی اس کو بہت مجھے الیبوریٹ بھی نہیں کرنے کی ضرورت۔ آپ بس اسی طرح سمجھیں کہ پہلے آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں اب وہ نا روز آتے ہیں معجزے مانگتے ہیں، آپ کوئی معجزہ دکھائیں نا، یہ معجزہ دکھائیں گے تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ، یعنی دو چیزوں کے درمیان کتنے ایک پس رہے تھے کہ ایک طرف یہ لوگ روز آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم مان لیں گے۔ اب یہ ہرس ہوتی ہے نا کسی بھی انسان کی ہوگی کہ ہائے کاش کوئی معجزہ آ ہی جائے سامنے تو چلو شاید ہو سکتے ہیں ایمان لے آئیں۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہے، لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کے اندر نا کوئی چینج نہیں، بدلنے والا ہے، کوئی جرت نہیں کر سکتا اس چیز کی، کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا تھا کہ نہیں معجزہ نہیں دکھایا جائے گا، اور اس میں حکمت کیا تھی، اللہ کو پتا تھا کہ ابو سفیان ایمان لے آئیں گے، اللہ کو پتا تھا یہ خالد بن ولید ایمان لے آئیں گے، اللہ کو پتا ہے کہ یہ سارے جتنے لوگ ہیں ان کو تھوڑا ٹائم ملے گا تو یہ مٹی زرخیز ہے، یہ ایمان لے آئیں گے، لیکن دے نیڈ ٹائم، اگر آج معجزہ دکھا دیا جائے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پھر اللہ کی سنت کیا ہے، معجزہ دکھانے کے بعد جو فوری طور پہ ایمان نہیں لایا ختم کر دی گئی بستیاں۔ تو اللہ کا قانون تو نہیں بدلے گا کہ پچھلوں کے لیے کچھ اور تھا اگلوں کے لیے کچھ اور ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ تو اب اللہ کی حکمت اور تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص یہ تھی کہ بس معجزہ دیکھ لیں اور یہ ایمان لے آئیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ کے اوپر بھاری ہے ان کا اعراض، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ لوگ، یعنی وہ لوگ روز ہی آ کے کہتے تھے نا معجزہ دکھائیں، تو اب جب نہیں معجزہ دکھا رہے تو اب وہ منہ موڑ دیتے تھے، منہ موڑ لیتے تھے، تو آپ کے لیے ان کا منہ موڑنا اتنی اگر بگ ڈیل بن گیا ہے، اتنی بڑی بات بن گیا، اتنی آپ کے لیے تکلیف دہ بات بن گیا۔ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو اگر آپ کے اندر پاور ہے نا، اگر آپ کے اندر استطاعت ہے تو آپ زمین میں کوئی سرنگ کھود لیں، او سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا آسمان میں ایک سیڑھی لگا لیں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَة، تو لے آئیں ان کے پاس کوئی نشانی، یعنی ہم نے تو نہیں دکھانی نشانی، ہم نے تو نہیں دکھانا کوئی معجزہ۔ اگر آپ کو اتنا ہے کہ آپ نے معجزہ کے بغیر اب یہ کیا ہو، اب جلدی دکھا دیا جائے، تو آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کر لیں، پھر آپ سرنگ بنائیں زمین میں یا آسمان میں چڑھ کے ان کو لا کے دکھا دیں کوئی معجزہ، اور لیکن ہم نے نہیں دکھانا اگر آپ کے اندر طاقت ہے۔ اب جیسے نا کوئی ماں بچے کو کہتی ہے نا تم نے جو کرنا کر لو پھر ٹھیک ہے، میں نے تمہاری یہ بات نہیں مانی، تو ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، لجمعہم علی الہدیٰ، اللہ اگر چاہتا تو ان ساروں کو ہدایت دے دیتا، اے نبی آپ ان کی ہدایت پہ اتنے حریص ہیں کہ کاش ان کو پیغام مل جائے، اگر اللہ نے ساروں کو اسی طرح ہدایت دینی ہوتی کہ بس سب کو ہدایت مل جائے صحیح، تو زبردستی ان کو ہدایت دے دیتا، سب کو جمع کر دیتا، ایک کون سا اللہ کے لیے مشکل تھا، جیسے سورج کو ایک جگہ پہ فکس کر دیا ہوا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، چاند اپنا کام کر رہا ہے، آسمان اللہ کا فرما بردار ہے، انسان بھی ہو جاتا، لیکن اللہ نے ایسے زبردستی نہیں کرانا کہ بس موج سے ان کو دکھا کے کسی طرح ان یہ ایمان لے آئے، نہیں، ایمان ایسے ہی ان کو لانا ہے، زبردستی کا تھوڑی ان کو منوانا ہے۔ فلا تکونن من الجاہلین، تو اے نبی آپ نادانوں میں سے نہ ہوں۔ جاہلین کا مطلب وہاں پہ، یہاں پہ یہ نہیں ہے جو ہم اپنے اردو میں ہم کہتے ہیں نا کہ جہالت ہے، کسی کا پاس علم نہیں، یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہاں پہ۔ ایک جہل وہ بھی ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے جذبات میں حد سے بڑھ جائے، تو انبیاء جو ہیں نا ظاہر ہے وہ ویسے تو اپنے جذبات پہ تو قابو رکھنے والے، لیکن جہاں پہ لوگوں کی خیر خواہی کی بات آتی ہے، لوگوں کے ایمان لانے کی بات آتی ہے، تو اتنے زیادہ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ خیر کے جذبے میں اتنے اوور ویلم ہو گئے تھے کہ کسی طرح یہ ایمان لے آئیں، اس کو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ یہ بے صبری، یہ نادانی، آپ جذبات سے مغلوب نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ہم اس کو اسی طرح سے اس کا ترجمہ کریں گے، خود سے نہیں، اس کا ہم کوئی ایسی بات
یہاں پہ کہیں ترجمے میں لکھیں گے انما یستجیب الذین یسمعون، ہے نبی آپ تو انہیں کو بے شک وہ جواب دیا کرتے ہیں، وہی لوگ جو سنتے ہیں، اگر کوئی ایمان بھی لائے گا تو وہی ایمان لائے گا نا جو واقعی سنتا ہے. اب سنتے تو یہ بھی تھے، یستمعون ان کے لیے آیا کہ وہ غور سے سنتے تھے، لیکن جس کے آگے دل پہ پردے نہ پڑے ہوں اور کانوں پہ بوجھ نہ ہو، ظاہر ہے وہی سنے گا نا اور وہی پھر جواب دے گا. تو جواب تو وہی دیتے ہیں جو سنتے ہیں. جب یہ سنتے ہی نہیں ہیں، ان کے کانوں پہ ہی اتنا بوجھ پڑ گیا ہے کہ بات ادھر سے گئی اور ادھر سے نکل گئی. والموت یبعثہم اللہ، اور مردوں کو تو اللہ اٹھائے گا اسی دن جب قیامت آئے گی. یعنی جو مردہ ہو چکے ہیں نا، جن کے دل مردہ ہو گئے، یہ لوگ چاہے دنیا میں زندہ چل پھر رہے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک کیا ہیں؟ مردہ ہیں، کیونکہ یہ سنتے نہیں ہیں اللہ کی بات کو. آپ کو وہی لوگ جواب دے سکتے ہیں جو زندہ ہو، جو سنتے ہیں. اور سنتا کون ہے؟ جس کے اوپر بات آئی کہ جو واقعی شوق رکھتا ہو، طلب رکھتا ہو. یہاں پہ کس کا کہا گیا کون نہیں سنتا؟ جس کی پچھلے پیچھے بات بھی آئی کہ اس کے کانوں کے اوپر کیا ہے؟ پردہ ہے، دل پہ پردہ ہے اور کانوں پہ بوجھ ہے، وہ تو کبھی نہیں سنے گا. وہ تو مردہ ہو چکے ہیں، وہ اسی دن سنیں گے جس دن وہ اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن، اسی دن ان کو ہوش آئے گا. ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. دیکھو جانا تم نے کہاں ہے، ایک دن تو جب لوٹنا ہے تو اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے، اور کوئی جگہ نہیں ہے لوٹنے کی. تو جس کو ہدایت نہیں چاہیے، جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں، ان کو کوئی نہیں سنوا سکتا، نہ کوئی ان کو جگا سکتا ہے. ان کو پھر اب کون جگائے گا؟ قیامت کا زلزلہ ہی ان کو جگائے گا جب وہ اللہ کی طرف جائیں گے. سمجھ آ گئی بات؟ ان کو وہاں پہ ہوش آئے گا. اور یہ دیکھیں، ایک بات میں سوچ رہی تھی یہاں پہ، سبحان اللہ، کہ اللہ کے نزدیک یہ لوگ مردہ ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ لوگ مردہ ہیں اللہ کے نزدیک. کئی زندہ ہو کے بھی، جن کو ہم زندہ کہتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک مردہ، اور جن کو ہم مردہ کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے ان کو مردہ نہ کرو، یہ زندہ ہے میرے پاس، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. ہم کسی کو زندہ سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک وہ مردہ، اور ہم کسی کو مردہ سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک وہ زندہ ہے. سبحان اللہ، جس کو اللہ زندگی دے دیتا ہے. اور یہ جو ہمارے سامنے چل پھر رہے ہوتے ہیں اور سانس لے رہے ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ تو مردہ ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنائیں انشاءاللہ.
قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاء قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون